موتا 21 محرم الحرام 1425 ہجری مطابق 12 مارچ سن 2004 عیسوی 25واں پارہ سورہ زخرف شریف آیت نمبر 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورفعنا کی نون کے بعد کے لیے لکھنا لازم ہے. ورفعنا اللہ فرماتا ہے ہم نے بلند کیا. اگر شارٹ کر دیں گے تو ہوگا ورفعنا ان عورتوں نے بلند کیا. معنی بدل جاتا ہے اس لیے. اور لفظ سخریا ہے. سخریا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
متقين متقين دو لفظ ہیں متقین تقوا والے متقین ٹیک لگانے والے فیضا مقصدی کا
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين
اگر ومن يعش کے پیش کو ذرا رکھ دیا جائے تو پھر معنی میں فساد پیدا ہو جائے گا
إنهم ليردونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون إذا جاء قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب وإن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون
إذ ظلمتم قمر هنا إذ ظلمتم هجائبا تتاجئ ایک جب ہم مرج یا قریب المخرج الفاظ آتے ہیں تو اس میں پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کو دوسرے والے سے بدل دیتے ہیں کنورٹ کر دیتے ہیں کنورٹ کر کے اضافہ کر دیتے تو لا یہاں دال ضا بن جائے گا اس لیے عید ظلم نہیں بلکہ اس ظلم کو پڑھا جائے گا طریقہ نہیں سائلنٹ نہیں ہوا کنورٹ ہو گیا اس ظا کنورٹ ہو گیا وہ ہاں وا کی آواز مگر ظا کی آواز نکل رہا ہے اور اللہ کا آیا ہے اس کا پیدل کے بم جاتا ہے سبحان اللہ کہنا آسان وغیرہ وہ کرنا مشکل بالکل پانی نکل جائے
أرأنت تسمع صم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين إما ذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك لقومك فسوف تسألون اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أعوذ بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا اس سے پہلے کی آیات میں جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے فرمایا کہ میں تم کو وہ سیدھی راہ دکھانے کے لیے آیا ہوں اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی مذہب پر پائے لہٰذا اسی پر رہیں گے یہ بڑی بے وقوفی کی گفتگو تم لوگ کر رہے ہو اور مجھ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے وہ یہی طریقہ کار لے کر کے آئے تھے میرا ہے لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تو قرآن تو اللہ جل شانہ نے ان کی نفسیاتی رگ کو چھیڑتے ہوئے ایک ایسی مثال بیان فرمائی کی اب نہیں تو اب مانو وہ مثال بیان کی جائے گی بات یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دکھائے گا یہ اللہ جل شانہ نے اتار دیا کیوں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کیونکہ اہل حجاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ کر کے گئے تھے چشمہ جاری ہوا سیدہ حاجرہ وہاں موجود رہیں پھر یمن کا قبیلہ بنو قحطان اللہ وہاں سے وہ ٹھہرے پانی کی بنیاد پر وہاں پہ آبادی بڑی کعبہ کے گرد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نکاح مبارک عقد مبارک عقد شریف قبیلہ بنو قحطان سے ہوا اور پھر نسل چڑھی تو اگزیکٹلی وہ اہل عرب جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ ریفرنس پیش کر رہے ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا اس پر ہے تمہارے باپ دادا ہی کی تو ہم بھی بات بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو تم لوگ شرک کر رہے ہو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں قال ابراہیم علیہ وقوم ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد نے یہاں والد مراد نہیں ہے کیسا مراد ہے اس میں کہنا یہ ہے اسے پہلے بار بتا چکا ہوں اس کی توجہ کر چکا ہوں اور اپنی قوم سے یہ کہا کیا کہا اننی براء مما تعبدون تم جس کی عبادتیں کرتے ہو جو بت پرستی تم کرتے ہو نا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میں اس سے بیزار ہوں بڑی بھی سے میں الا الذی فطرنی فانہ سیہدین ہاں میری عبادت اس کے لیے ہے کہ جس نے مجھے پیدا فرمایا اور وہی مجھے ہدایت پر رکھ رہا ہے یا وہی مجھے بہت جلد راہ دکھا دے گا کہ جس راستے کے تعلق سے ابراہیم سمجھوائے کے لوگ جس راستے کے تعلق سے تو مجھے کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیم السلام کے زمانے میں تو یہی ہوا تھا نا جو اپنی قوم سے کیا کہتے تھے ایک اللہ کو پوجو ایک اللہ کی پرشش کرو کسی کی ورشپ کرو اللہ ایک ہے لیکن وہ اپنے اس میں کہتے تھے تو اے اہل مکہ تو اپنی بات کے اوپر مطلب لو چلو. تو کہتے ہو کہ اپنے باپ داداؤں کے مسلک پر رہیں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا اسماعیل علیہ السلام, سیدنا اسحاق علیہ السلام, یہ سب تمہارے باپ ہیں, سب تمہارے دادا ہیں. انہوں نے تو کبھی شرک اور بت پرستی کا کبھی راستہ نہیں دکھلایا, تو تم ان کی بات کیوں چھوڑ دے رہے ہو؟ یہ دلیل قرآن نے لاجیکل دلیل. پھر اس پر مزید جو انعامات بیان فرمائے گئے اس کو ملاحظہ فرمائے. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون, اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ بات آئے. یہ صورتحال یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو وحدانیت و توحید کا درس, جو اسلامی درس دیا تھا, وہ درس ان کی نسل مبارک میں باقی رہا, بتاؤ آ رہی ہے, ان کی نسل پاک میں باقی رہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا درس دیا تھا اور تم شرک کی بات کر رہے ہو. تم کہتے ہو کہ ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے پایا, نہیں غلط کہہ رہے ہو. تمہارے ہی باپ دادا کی بات جان کی جا رہی ہے کہ وہ توحید کے قائل تھے, انہوں نے وحدانیت کو اختیار کیا تھا, وہ اللہ ایک ہے, اسی پر عمل پیدا تھے. لہذا اپنے خیال سے باہر آ جاؤ. تو لعلہم یرجعون, دیکھ قرآن اللہ, لعلہم یرجعون, کہیں وہ آز آئیں, لوٹ آئیں, واپس آ جائیں, اب بھی اپنے خیال سے واپس آ جائیں. بیان فرمایا گیا کلمتم باقیہ فی عاقبہ, عقبن کا معنی یہاں مراد قرطبی حوالے سے بڑی تفصیلات بیان کی, تقریباً 11 معنی بیان کی اس کے, صرف عاقبہ ہی کا 11 معنی کی. عقبن سے مراد کون کون سے لوگ ہیں, اس کے دوسری بیان کرتے فرماتے ہیں, میں کبھی بلاتا بیان کر رہا ہوں کہ ان کی عقب میں جو ان کے باپ رہے, یا تو ان کی اولاد بلد یا اس سے مراد ان کے اپنے خاص بیٹے پر ہوں. اور یہ مرد جب ابن بولا جاتا ہے تو خالی اپنا بیٹا نہیں, بیٹے کا بھی بیٹا, اس کا بھی بیٹا, اس کا بیٹا, سب اس کے اندر شامل ہو گئے. جس طرح سے اب بولا جاتا ہے تو اپنا باپ, باپ کا باپ, باپ کا باپ, سب اس کے اندر شامل ہو گئے. اس طرح سے ابن بنور تیسرا مانا, یا تو اس کی ضروریت مراد ہے کوئی بھی ہو, نہیں کوئی بھی ہو. چوتھا مانا عقب, کہ جو بعد میں رہ گئے ہیں کسی بھی طریقے سے. پانچواں نسل, چھٹا قرابت داریاں, ساتواں آل, آٹھواں اہل, نواں عشیرہ, دسواں قوم, گیارہواں ممالک, اتنے مارے مراد لیے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید سب میں باقی تھی, سب میں باقی تھی. میں نے اس سے پہلے واقعہ سنایا ہے سیرت ابن ہشام کے حوالے سے کہ اہل مکہ بہت بڑے توحید کے فرستان تھے. بس بولا نہیں کہ آبی جب کہیں بیٹھتا ہے کسی کے پاس تو اس کا رنگ قبول کرنا شروع کرتا ہے. اسی لیے علماء نے ہمارے منع فرمایا ہے غلط اور باطل بد مذہبوں کی سنگت میں بیٹھنے سے, منع فرمایا سب کے ساتھ. اس لیے کچھ لوگ بڑے کانفیڈنس سے کہہ دیتے ہیں کہ ارے کچھ نہیں ہوتا, ہم تو خالی وہاں جاتے ہیں اچھی بات کرنے کے لیے. بہت بڑا فریب ہے نفس کا, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. کیا معلوم کہ گئے تھے وہاں اچھی بات فکر کرنے کے لیے, وہاں سے بری بات فکر کر کے آئے تو, اور جو دل پر بیٹھ جاتی کھرچنے پر بھی نہیں کر سکتی ہو. اللہ ایک اللہ جل شانہ اپنی ہدایت کے ذریعے اپنے کرم سے اس کو مٹا دیا. منع فرماتے ہیں. باقی بات کیا تھی, اہل حجاز وہ جاتے تھے بزنس کے لیے شام, سیریا, اور سیریا جب جاتے تھے تو وہاں دیکھتے تھے بتوں کی لائن لگی رہتی تھی. تو ایک بت وہاں سے لے کر کے آئے. ایک مرتبہ گئے, دیکھا کہ ایک بت ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے. تو کیا اس کا نام تھا, ہماری میرے جموں ایسے نام بتایا گیا سیرت میں, حدیث پاک بخاری بھی آیا ہوا ہے, کہ وہ گیا, اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ جب ہمارے یہاں بارش وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو یہ بارش بس ساری رہے گا. صاحب بہت بڑی بات تم نے بیان کر دی, تو ایسا کرنا کہ اگلے ٹرپ میں جب آئیں گے تو ایک ہمارے لیے تیار کر کے رکھنا. بہت بڑا سا ایک تیار کر کے رکھا. تو اس کو بڑی مشکلات سے سیریا سے لے کر کے پھر مکہ مکرمہ شریف وہ لگائے, تو لا کر کے پہلے اس کو چوراہے پہ رکھا, وہی حبل تھا, بت حبل, اس کو پہلے چوراہے پر رکھا. تو دل کے اندر ابھی اطلاع نہیں ہوا تو یہ کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے, اس کے اندر تو وہاں لگا. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بخاری کے حدیث پاک میں ابن ہشام نے کیا ہے, صرف میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو پہلی بار بت پرستی کی خطلا عربوں میں ڈالا, فرماتے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے. کیا ہوا, گئے تھے سیدھی شام, گئے وہ خلق مرد بڑھتے 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 کیا نتیجہ نکلا کہ باپ دادا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا اسماعیل علیہ السلام, ان کی تعلیمات ایک دم ختم ہو گئی, اور اس کے بعد وہ غیروں کی تعلیم جو درامد کی گئی تھی وہ جاری ہوئی. اس لیے منع فرمایا گیا, نہ تو لوگوں کو حق دیا گیا ہے کہ ہر شخص کی کتاب, ہر مذہب مکتب فکر کی کتاب پڑھیں, نہ ہر مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی. اگر کسی کو اپنا ایمان محفوظ رکھنا ہے تو اگر مزاج کے اندر آوازگی کچھ بھی کر سکتا ہے, کہیں جا سکتا ہے. اور یہ اتنی بڑی مصیبت آج کل ہو گئی ہے, اتنی بڑی پریشانی ہے یہ, کہ
آدمی اپنے مذہب اور عقیدے کے تعلق سے بڑا لاپرواہ ہو جائے گی، بالکل لاپرواہ ہو جائے گی. اپنے بزنس کے تعلق سے اس کے سارے سینس جو جاگ رہے تھے، لیکن عقیدے کے تعلق سے اس کے سارے سینس سو گئے. کہیں نماز پڑھ رہے آپ، کسی کی وجہ میں بیٹھ جاؤ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان لوگوں کو. قادیانیوں کا پروگرام ایک شخص نے سن کر کے کہا کہ کیا فرق پڑتا یار، وہ بھی تو عبادت کر رہے ہیں. اللہ کا قادیانیوں کا پروگرام کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی تو قرآن حدیث پیش کر رہا ہے. یہ اسی لیے بنا پڑ رہا ہے. یقین کر لیجیے کہ عقیدہ بڑی عظیم دولت ہے، اللہ عظیم، جس کا عقیدہ روٹ گیا پھر کچھ باقی نہیں رہے. یہ بدن چلتا پھر چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے. اس کی معلومات جو ہے وہ اتنی سطحی ہے، اس کو یہ معلوم کہ عقیدے کا سوال کیا جائے. اس سے کہو کہ سب سے پہلے عقیدے کا سوال ہو، عبادات اور عوامل معمولات یہ بہت بات کے درجے ہیں. ظاہر سی بات ہے حشر کے منزل پہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، لیکن یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مومن ہوگا تب. یہ حدیث کا جواب سنتے چلے بار ہو سکتا ہے کہ صاحب کہیں لکھا ہوا ہے تم لکھا حدیث پاک میں پہلے نماز پڑھوں، یہ سوال کس سے ہوگا؟ مومن سے ہوگا. کیا بات سنتے ہیں؟ نماز کا سوال مومن سے ہوگا، کافر سے نہیں کیا جائے گا. اور ایمان ہی عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ ہی نہیں اس کے نماز کا سوال کیا ہوگا؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب نماز کا سوال ہوگا، بالکل صحیح ہے، یہی اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے، لیکن کس سے کیا جائے گا؟ بولو ایمان مجبور، پورا عقیدہ ہی تو ہے، وہ عقیدہ ہی تو ہے، اسی لیے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب بھی کوئی بحث کرے تو کہو دیکھو قرآن پاک میں آئے ان الذین آمنوا وعملوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے. تو پہلے ایمان ہے، ایمان عقیدہ ہوتا ہے، عمل کی منزل بعد میں آئی ہوئی ہے. لہذا ایمان کو چھوڑ کر کے پہلے عمل کے اوپر آؤ. قرآن نہیں ہے تو نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا، ایسا کیوں نہیں کہا؟ یہ دماغ میں سوالات رکھے بڑے کتنے ہیں یار. اب تو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے اٹھا لے تو اچھا ہے. یقین کریے بڑی مایوسی کبھی کبھی ملا دی دقت. ایک زمانہ وہ تھا ہمارے علماء خدا اللہ کے قبروں کو روشن کرائے، یعنی آپ دیکھیں کہ حضور کی محبت اور توقید خداوندی کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دے رہی لوگ. آپ سب کو جان معلوم ہے کہ لاہور کے کورٹ نے مقدمہ پیش کیا گیا تھا، خلیص نے محبوب نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی تھی. اس کے بعد کے لوگ ایک تاج والے تھے اللہ کے حضان قبل کے والد تھے، کیا نام ہے؟ علم دین. ہاں انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اعلان کیا کہ میں نے کو قتل کیا ہے. مجسٹریٹ کا وکیل کہتا رہا اس میں، ان کا وکیل کہتا رہا ایک بار کہہ دو میں نے قتل کیا، کہا نہیں 100 بار کہتا ہوں میں نے قتل کیا ہے، میں اپنے نبی کی عظمت کا شاہد آئی ہوں. وہ ایمان تھا. یہ صورت حال تو صاحب حلب الیقینی کی حد ہو گئی ہے. اور حدیث پاک فرمایا کہ قیامت آئے گی تو اس وقت مومن نہیں باقی رہیں گے، کافر ہی کافر رہیں گے. روح زمین پر کفر ہوگا، اب پتہ نہیں وہ کفر اسلام کی شکل میں رہے گا، اللہ بھی تو جانتا ہے. حالات جو ہے وہ تو بہت خوفناک موڑ لے رہے ہیں. اپنے ایمان کو آپ بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ اپنی بدائی ہے. ہر شخص اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنے اعتبار سے کام. بہرحال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے معمولات کو تم اپنا لو، لہذا یہ تمہارا کہنا کہ اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہیں یہ بالکل غلط ہے. تمہارے باپ دادا کا مذہب یہ نہیں تھا، تمہارے باپ دادا کا مذہب وہی تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی پرستش کے لائق ہے. یہ بت حقیقی سی چیز ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ فرمایا گا کہ بل بتا تو ہے اولا ابا تاجا حق رسول مبین، اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے نہ کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا. یہ کون لوگ تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد، نسلی اولاد، اجتماعی اولاد، اہل، عشیرہ، اقبین، بنون، کچھ بھی کہہ دیجیے، ذریات. اللہ جل شانہ نے ان کو اتنا دیا جس کا کوئی نہیں. اور یاد رکھیں کہ کثرت دولت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہوا کرتی ہے، آگے سیدھا ریزی تھوڑی سی بڑی نقصان دہ چیز ہوتی ہے. دولت کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کی خشیت ہو تو وہ دولت مبارک وادی میں لائے، لیکن اگر دولت کے ساتھ اللہ خوف سے کھینچ جائے، نکل جائے، تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے. بلکہ تو ہے اولائی بابا، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، اس سے ان لوگوں نے فائدے حاصل کیے، طرح طرح کی نعمتیں ان کو ملی. دیکھیں وہ مکہ جو بالکل ریگزار پتھریلی زمین، نہ کچھ پیدائش کے لائق کوئی جگہ. آج کا زمانہ چھوڑ دیجیے، اس وقت کی بات ہے، دنیا کے کسی خطے میں کہیں کوئی میوہ نہیں ملتا تو اس وقت وہاں ملتا تھا. اتنی بڑی نوازش اللہ علیہ نے فرمائی, اتنا انعام فرمایا, ساری دنیا کی نعمتیں سمٹی ہوئی اس میں. اللہ کو خبر رکھا کہ یہ اعزاز اس شہر پاک اور اس نسل کی وجہ سے تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ جل شانہ کی عنایتوں کو بھلا کر کے نفس کی پرستش میں لگ گئے اور شیطان نے انہیں بدلا دیا. یہ غلط کر لیا, نفس کی گواہ ہے وہ کاغبا بولتے برت, یہ غلط کرتا ہے. اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. یہ درست وہ پر طنز کیا جا رہا ہے, اہل مکہ پر طنز کیا جا رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو کہ رسول اکرم جادو لے کر کے آئے, یہ جادو ہے. اللہ بات دراصل یہ ہے کہ جب کسی سوال کا جواب نہیں بن پاتا ہے تو اس پر طرح طرح کے پھر اعتراضات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جواب سن جائیے, طرح طرح کے اعتراضات. یا تو ممکن اور اطمینان بخش جواب دو, اور اگر یہ جواب نہیں ہو سکا تو پھر کیا کرتے ہیں اس کے بعد, اعتراض, الٹی سیدھی ہانکنا, غلط بکواسیں کرنا, یہ اس کا مقصد ہوا کرتا ہے. اور اس سے آگے جب بات نہیں بتاتی تو پھر جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ صورتحال قرآن کہتا ہے. ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا, دوسری بات یہ کہ قرآن ان کی نگاہوں کے سامنے اتر رہا تھا, چیلنج کر رہا تھا, پھر بھی نہیں مانے. حضور کی حیات تجربہ کے سارے لمحے ان کی نگاہوں کے سامنے تھے, اس کو بھی دیکھا پرکھا, جانتے تھے بڑی امانتدار شخصیت ہے, امین بھی کہتے تھے, صفاحت یعنی کمینہ پنی. کہ حضور کا دامن عزت و عظمت کبھی کسی کمینہ پنی سے ملوث نہیں ہوا, کبھی صفاحت سے ملوث نہیں ہوا. ہر وہ عظمت برتری پاکیزگی صفائی رابر کرم سوارتا ہے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, پھر اتنی بڑی ہٹ دھرمی ان کی تھی کہ صاف کہتے ہیں وہ ان نبی کا فرون, ہم تو اس کا انکار کریں گے, ہم نہیں مانیں گے. جادوگر کہنے کی وجہ کیا تھی, اس پہلے ذکر ہو چکا ہے. قرآن یہ تو ایسا کلام لائیں کہ جو بیٹا بیٹا اور باپ کے درمیان لڑائی کرا دے رہا ہے, شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کرا دے رہا ہے. اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تھے وہ لوگ جو اس کی گہرائیوں میں ڈوبتے اور ڈوبنے کے بعد پھر اس کے اثرات کو محسوس کرتے اور یہ کہتے کہ نہیں یار, یہ کلام تو واقعی بڑا یعنی فائدہ مند اور سود مند کلام ہے. بلکہ اس کے خلاف بات کیا ہے, جب آپ کسی چیز کی حقیقت اور اس کی گہرائی اور اس کے فوائد کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی برائیاں اس کی نگاہوں کے سامنے ابھرنی شروع ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیجیے, اپنے معاملات کو آپ دیکھ لیجیے کہ اگر آپ کسی شخص سے جب تک دوستی ہے تو اس کی حقیقت کو آپ نگاہوں میں اچھے انداز میں دیکھیں گے, اگر جس دن بگاڑ پیدا ہو گیا تو ہر حقیقت اس کی ہر اچھائی اس کی برائی جاتی ہے. یہی حال حضور کی پوری حیات طیبہ ان کے سامنے سے مطلب سورج کی طرح سے تھی, لیکن اس کے باوجود ممکن ہو گئے. جادوگر ہے, یہ ہے, وہ ہے, جب جواب نہیں بڑھ پاتا تو کہتے جادوگر ہے, شاعر ہے. حضرت عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار کلام مقدس حضور کی زبان پاک سنا رکھا تھا, قسم ہے اس ساتھ بات کی, اس سے ضرورت میں نہ یہ کلام کسی جھوٹے کلام نہیں ہو سکتا, یہ کلام کسی جھوٹے کلام نہیں ہو سکتا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں میں کے کسی بڑے آدمی پر. یہ اعتراض ہو گیا, یہ اعتراض کر رہا. اس سلسلے میں بڑی آیتیں اور بڑی تفصیلات آئی ہوئی ہیں, امام القرطبی نے بہت اچھے انداز میں پر لکھا ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یتیم تھے, والد مالک کا سایہ مبارک ظہوری وجود ظہوری سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا, اور والد ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سایہ کریمانہ ابھی تو حوریت کی منزل ہی باقی بھی ٹوٹ گیا تھا. جد کریم سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کفالت فرمائی, تو اس نوجوان کے اوپر قرآن اتر رہا, یہ نوجوان کہتا ہے اے رسول. حالانکہ ہونا چاہیے کہ جو سروت والے لوگ ہیں, مالدار ہیں, عمر دراز ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, یار آ گیا تو آپ بھی بولے بڑا جتر ہوتا ہے. اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر. مراد کیا تھی ان سے, دو شہر مکہ مکرمہ اور طائف. یہ تفسیر ہماری طرح رمضان میں گزر چکی ہے, کئی کئی سال بیان کر چکی ہے. مطلب یہ سلسلے کئی اور نقل کر دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یا تو ولید ابن مغیرہ جو مکہ مکرمہ تھا, بڑی فیملی تھی, مالدار تھا, تجربہ کار تھا, بوڑھا تھا, اس پر غور کرنا چاہیے تھا, اور دوسرا یا تو ابو مسعود عروا ابن مسعود سخی کے اوپر جو طائف کا رئیس الرؤوسا تھا, اس پر اترنا چاہیے تھا, بعد میں مان لائے تھے, یہ بعد مومن ہو گئے تھے. یہی وہ فتح مکہ کے وقت جو ہے مشرکین مکہ کی طرف سے وہ کرنے آئے تھے, سفارت کا فریض انجام دے رہے تھے, اور انہیں ملا کر کے کہا تھا کہ اہل مکہ تم لوگ بڑے بدقسمت ہو, میں جس انداز کو دیکھ کر کے آیا ہوں, میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں سفارت کی ہے, مگر جو انداز میں نے محمد عربی کے چاہنے والوں کا دیکھا ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا کہ وہ وضو کا پانی تک زمین پھینکے گئے, خخار اور تھوک شریف جب دہنے پاک سے نکلتا ہے, منہ شریف سے نکلتا ہے تو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چہرے پر لیتا ہے. یہ عاشقانہ قوم اس سے مت الجھو, اور جب ان لوگوں نے نہیں مانا تھا تو پھر چلے گئے تھے, پھر کچھ دن کے بعد واپس تشریف لائے, حضور حضرت فرما گئے وہ جو ہے حضرت قریب کرے, اس کے بعد پھر ایسا تھا کہ ایک دو سال کے بعد ہی شاید ایک سال کے اندر مل رہے تھے, کیونکہ جب طائف فتح ہوا ہے تو ان کی بہت بڑی اس کے اندر نمائندگی تھی طائف کی فتح میں, ایمان قبول کر کے تشریف لے گئے, اس کے بعد طائف میں لوگوں کو جانے لگے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں, انہوں نے فرمایا جلدی نہ کروں, یا رسول اللہ میں وہاں کا رئیس ہوں, لوگ میرے تابع جانے کا کچھ بھی ہو, انہوں نے فرمایا کچھ بھی ہو مگر مذہب اور عقیدے کی بات ہو, گئے پوری قوم ٹوٹ پڑ کے لگنا رہی ان کو, وہی جو کل ان کی جوتیاں حاصل بھی کرتے تھے, پوری قوم ٹکڑے بہت مارا ان کو, لیکن پھر بھی تبلیغ بند نہیں فرمائی, دعوت دیتے رہے وہ. تو اب ان کا کہنا یہ تعلیم مکہ کا کہ یہ دو شخص کے تھے, ایک قول, دوسرا قول بیان فرمایا گیا ہے کہ یا تو عمیر ابن عبد علی, یہ بڑا بھاری عالم تھا مکہ کا, یہ اس کے اوپر نازل ہونی چاہیے تھی, یہ طائف کا تھا, اور عتبہ ابن, یا تو عتبہ ربیعہ کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھی, مکہ کا تھا. پھر کہتے ہیں کہ یا تو حبیب بن عمر الثقفی, یہ طائف کے تھے, طائف کا تھا, اس کے اوپر نازل ہونی چاہیے تھی, یا تو کنانہ بن عبد ابن عمر کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھی, ہونا چاہیے تھا قرآن پاک. تو یہ اس طرح سے یہ گفتگو کرتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کو اوپر قرآن اگر اترا ہوتا تو اس کے بعد دوسری تھی, یہ نوجوان 40 سال کا نوجوان کہتا میرے اوپر قرآن ڈر رہا ہے, یہ بات یہ اعتراض ہوتا ہے نا. لیکن یہ اللہ کی عنایت ہے, جسے چاہے عطا فرمائے اور جسے چاہے دے, جسے چاہے وہ کرے. آگے آتے ہیں ہمارے کہ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعض سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا, اور ان میں ایک دوسرے پر درج و بلندی دی, اور ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے, اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر ہے. قرآن مخاطب کر کے فرماتا ہے, ان سے پوچھو جو رسول کریم میرے حبیب کی رسالت پر انکار کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں, ان سے پوچھو کہ جو یہ دولت, یہ عزت, یہ شہرت, یہ ناموری, یہ ریاست جو ان کو دی ہے, انہوں نے آپس میں حاصل کیا ہے؟ آپس میں کہ اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ ہی رسالت کبھی دینے والا اس کو چاہے دے رہا. اور اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم نے خود حاصل کی ہے, تو پھر تم نے کیوں حاصل کر لی, دوسرا کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ان سے پوچھو اللہ کی رحمت ہے رسالت نبوت, اللہ کی رحمت ہے جسے چاہے عطا فرمائے. نحن قسمنا بینہم, ہم نے تقسیم فرمایا ہے ان کے درمیان. اور پھر معیشت اور حیات دنیا, ان کی زندگی کا سامان, عزت و وقار, بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑے بڑے کھیت, تاغات, ریاست, اتباع لوگ کرتے ہیں, یہ کس نے دیا ہے؟ یہ ہمارا دیا ہوا ہے. اور پھر اس کے علاوہ لیتا بہم بہن سکریہ, سکریہ کا مفہوم بڑا عمیق بیان کروایا گیا ہے. سکریہ کیا؟ سکریہ کہتے ہیں ابھی میں مذاق اڑا رہا ہوں, لیکن یہاں مذاق اڑانے کا مطلب دیکھ لیا. یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کی ضرورت دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دینا, ایک کی ضرورت وابستہ کر دینا, کچھ غریب کچھ امیر, غریبوں کی ضرورت امیروں سے وابستہ اور امیروں کی ضرورت غریبوں سے وابستہ. تو غریب جو ہے وہ امیر کا کام کرتا ہے تو اس کا پیٹ پلتا ہے, اور امیر غریب کے ذریعے اپنے کام کرواتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے. سخریہ کا مطلب یہاں پہ دیا گیا, یا یہ مراد لی گئی ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو امیر بنایا, بعض کو غریب بنا دیا, تو ان غریبوں کو دیکھ کر کے تم مذاق اڑاتے ہو. یاد رکھیں کہ سورہ کہف شریف کے اندر ایسے کہیں آئی ہے نا کہ اہل مکہ کا ایک گروہ حضور کے پاس گیا تھا, اے محمد
یہ فلاں قبیلے کا رئیس ہے، یہ فلاں قبیلے کا رئیس ہے، یہ فلاں قبیلے کا رئیس ہے، فلاں قبیلے کا رئیس ہے، اچھا تو ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کے گرد بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، مگر جب آپ کے قریب آتے ہیں نا تو یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے لوگ کئی کئی دن سے غسل نہیں کیے ہوتے ہیں، ان کے بدبو سے، ان کے بدنوں سے بدبو، کپڑوں سے بدبو ٹوٹتی ہے، تو ہم قریب نہیں آ پاتے ہیں، تو آپ ان کو دور کر دیجیے تو ہم آپ کے قریب آ جائیں۔ اللہ حضور نے اعلیٰ فرما دیا، حضور نے اعلیٰ فرما دیا کہ دور کر دو، مگر فوراً آتے کریم ہوں تبھی۔ ابن محبوب، یہ صبح شام اپنے رب کی عبادت اور تسبیح بولنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا، ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ صبح شام اللہ کی تسبیح بولنے والے لوگ ہیں، ان کو کہنے دیجیے۔ یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ دشمن جو ہے وہ بڑی میٹھی بولی بول کر کے اپنے مذہب کو اغوا کروا چاہتا ہے، وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو قریب آئیں گے نہیں، جو قریب ہے ان کو بھی دور کر دو، جو قریب ہے ان کو بھی دور کر دو، یہ صورت حال ہے، یہ سیاست ہے اس طرح سے۔ اللہ معاملہ ہے، تو یہ غریب یا امیر، ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لنک ہے، تو سفریہ کا مطلب یاد بھی ہو سکتا ہے، اور فرمایا گیا اس سلسلے میں آیت کریمہ دیکھیں، وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دن پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، وہ بلوت ابواباً وسروراً علیہا یتکئون وزخرفا، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے اور طرح طرح کی آرائش۔ کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے اور یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دن پر ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چھتیں بنا دیتے۔ مشرقین، کفار، نان مسلم، سرمایہ دار، غنی، اگر ایسا ہوتا کہ مسلمان دولت پانے کے بعد کافروں ہی کی روش پر نہ چل پڑتا تو ہم سب کو یکساں کر دیتے، لیکن جانتے نقصان کیا ہوگا کہ کفار و مشرقین کے پاس چونکہ دولت ہے، اگر وہ دولت اسی انداز سے ہم مسلمانوں کو دیتے تو جس روش پر وہ چل رہے ہیں نا اسی روش پر یہ سب شروع ہو جائے گا۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، جس انداز وہ چل رہے ہیں نا اسی انداز پر ہم یہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم چاہے جائیں نا تو ان مشرقین کے لیے ابھی تو کم دیا ہے، اگر چاہے جائیں نا تو ان کی چھتیں سونے کی بن جائے، ان کے زینے چاندی کے بنا دیں، ان کے گاؤں تکیوں میں سونے اور چاندیوں کی کا کام، منقش کام کر دیا جائے، ان کے تخت سونے کے، سونے اور چاندی کے بنا دیے جائیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے محبوب امتی دیکھیں گے تو حرص پیدا ہو جائے گی، اس بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، چاہے تو کر دیں گے، کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ دنیا ہی میں سب کچھ پا جائے، آخرت سب کچھ ختم ہو جائے۔ حدیث پاک کے آگے حدیث کے لیے آئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دنیا کی حیثیت مکھی کے پر سے بھی گھٹی، مکھی کے پر سے بھی گھٹ، یعنی مکھی کے پر کی کچھ ویلو، کچھ اہمیت ہے، دنیا کی اہمیت اللہ کی بارگاہ اس سے بھی گھٹی ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر اللہ جل شانہ دنیا کو پسند فرماتا تو کفار و مشرکین کو دیا ہے، مسلمانوں کو نہ دیتا، مسلمانوں کو بھی دے دیتا، لیکن نہیں، مسلمانوں کے لیے آخرت ہے، کفار و مشرکین کے لیے دنیا ہے۔ فرمایا گیا اس سلسلے میں دنیا سجن مومنی، دنیا مومنوں کا قید خانہ ہے، اور فرمایا گیا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا سعد عند الله جناح بعوضه ما سرى كافر منها شربت ماء الا الله اكبر۔ حضرت سهل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور شاہ فرمائے دنیا اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو دیتا، سب کے محبوب بندوں کو دے دیتا، سب اپنے محبوب بندوں کو دے دیتا، پتا چلا کہ ان کو جو دیا ہے ان کو نہیں دیا ہے، اس میں بہت بڑی لاجک ہے. ان کو یہ دیا ہے کہ تم پی لو سیراب بلاؤ, میں ان کو سیراب کروں گا اس جگہ پر جہاں تم کاٹ کرے گا. دنیا سے جو مومن بجنت الکافر, کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. آج کے اس دور میں اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں. کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں امریکنوں کا انداز بہت پسند ہے, جو بھائی ان کا لائف اسٹائل جو ہے وہ بہت ہی
سنائز ہے.
دیکھیں ان کے کس قدر وہ پروگرس کر رہے ہیں, ہر چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح صاحب, یقین سے ہی کہہ رہے ہیں آپ, بہت آگے بڑھ رہے ہیں. دولت کی ریل بیل ہے, مسلمان پیچھے جا رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ مسلمان اپنی روش ہٹ کر کے ان کی رجحت اپنا لے, تاکہ کم از کم ان کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہو. یہ تو کیا رہے ہر جگہ ہر جگہ چل رہا ہے ہر جگہ, تاکہ ساتھ لون برابر ہو جائے. وہ ٹھیک ہے, اگر یہی بات ہوتی ہمارے پاس بھی رہے گا. حدیث پاک اللہ رسول اللہ عمر فاروق کا قول سنایا تھا اس کے نام میں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور ان کو چاہی بیت المقدس کی دینے کی باری آئی. آپ سب جانتے ہیں کیا تھا, غلام سواری پر آتی تھے, ہم وہی کرتا پہنے تھے جس پر کئی پیبند لگے ہوئے. تو جو والی تھے وہاں گورنر تھے, انہوں نے کہا تھا حضور اس کو اتاری نہیں اتارے نہیں کہہ رہے, ہم یہ لائے اس کو اوپر ڈال لیجیے خالی بس. تو کیا فرمایا تھا, آیا مٹی ہو مارا پھینک کر کے. بولے اللہ جل شانہ نے عزت و عظمت کیوں عطا فرمائی ہے, صرف اسلام کی وجہ سے. لباسوں کی بنیاد پر عزت نہیں ہوئی, اسلام کی بنیاد پر ہم عزت ہوئی. آج اسی کا فقدان ہے. میں بتایا نہیں کہ یہ معاشرے میں ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ اب تو ڈر لگا ہے کہ اپنے بچوں کو بچائیں گے کیسے, اپنے بچوں کو بچائیں گے کیسے, یہ ڈر لگ رہا ہے. اور نسل یہاں رہ رہی ہے, وہ آگے چلنے کے بعد کیا واقعی مسلمان رہ بھی جائے گی کہ نہیں رہ جائے گی, بہت بہت خوفناک پہلو اس کو لوگ سوچ نہیں رہے. کمانے کے چکر میں اچھے سے مکان خریدو, کسی گاڑی خریدو, ایک لگژری لائف گزار کر کے مر جاؤ, اسی چکر پڑے ہوئے. یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کا حال کیا ہوگا, وہ اسلام پر رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا, اس کو اتنے چیلنجز جس کا کوئی نہیں. قرآن کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے اسلام کا چہرہ کتنا بگاڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑی مصیبت, تبلیغی جماعت والوں نے بہت اسلام کو نام کیا, سب سے زیادہ نقصان جو سب پہنچ رہا ہے نا, یہ جو یہ جگہ جگہ گھوم کر کے تبلیغ کر رہے ہیں, ان کا یہ انداز تبلیغ اور ان کا انداز رہائش اسلام کے اوپر بہت بڑا نقصان بنتا جا رہا ہے. سہارا ہی سب کیا ہے کہ بات نہیں, اسلام کی تبلیغ ایک تقاضا رکھتی ہے, ایک اسلوب کا ہے تبلیغ کا. اس کا تھوڑی صاحب شاور لوگ چلے جاؤ, بوجھ بڑی ہوئی چلے جاؤ, وہ کپڑے کے اوپر سکن پڑی ہوئی چلے جا رہے ہیں. اسلام اللہ جب مسلمان اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی خود بتا رہے ہیں. اسلام کے وقار اس وقار کو محبوب رکھتے ہوئے چلو, یہ تو سارے مسائل اللہ جائے. حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہوتی کہ دنیا کی کچھ وقت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو کسی کافر کو بھوک پانی نہیں دیتا, وہ سب علاقہ دینا وہ, لیکن دنیا کی کوئی بات نہیں. آج وہ دنیا مردود, وہ طالب طالب العقبہ مسعود, وہ طالب مولا محمود. دنیا کا طلب کرنے والا مردود ہے, عقبا کا چاہنے والا نیک بخت ہے, اور اللہ کا چاہنے والا محمود ہے. طالب الدنیا جاہل, و طالب العقبا غافل, و طالب المولا عاقل. دنیا کا طلب کرنے والا جاہل ہے, آخرت کا طلب کرنے والا غافل ہے, اللہ کا طلب کرنے والا عقل مند ہے. یہ اقوال ہے, یہ اقوال ہے. اقوال دیکھنے کی حرکتیں دیکھیں, ممکن ہے آپ کے نام میں سوال پیدا ہو جائے صاحب پھر آخرت کا طلب کرنے والا غافل کیوں کہا گیا. بے شک تصوف کا ایک معیار ہے, تصوف ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب صوفی اللہ کا طالب, اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کی صفات کا حصول اس کا اتمام قادری مقصد ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو نہ جنت چاہیے, دوزخ چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے اس کو, نہ اس کو جنت سے کوئی سروکار, نہ اس کو دوزخ سے کوئی سروکار. اور یہ منزل حضرت حسن بصری رابع بصری وغیرہ, حضرت رابع بصری کا واقعہ سنا نا, ایک رات ایک روز بڑے قزم اور چلان پہ, ایک بالٹی میں پانی اور ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی لے کے چلی جا رہی ہے, ذرا ٹک رہا ہے چہرے مارکا سے. حسن بصری مل گئی تو ان کے رازدان تھے, حسن بصری بابئی یہ رازدان تھے, سارے بصری آ کے وہ سارے پہ نوان آ کے داریا کہاں چلی جا رہی ہے, کیا انداز جاتی ہے, حسن پھٹ جاؤ رہا کیا کہا رہی ہو, یہ کیا بالٹی میں پانی اور لکڑی دی آگ, کیا بولے آج میں جنت کو جلا ڈالوں گی اور جہنم کو بجھا دوں گی. کہہ رہی کسی باہر کے سامنے, بولے اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے.
کیا جانو شرک کیا چیز ہے یا توحید کیا چیز ہے؟ اجاسن آج جنت کو چلا دوں گی اور جہنم کو. ارے بولے کیا ہے کیوں اتنا جلال ہے؟ بولے لوگ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کی عبادت تو اس کو چاہیے کیا دیے. یہ وہ مندر ہے طالب الدنیا ساحل و طالب المولا طالب الرقبہ. یہ غافل غفلت بن گئے, اللہ کو چھوڑ کر جنت کا سوال کیا ہے یار, جنت کی سلام ہے. یہی وہ مندر ہے کہ بعض اوپر آنے کی رات اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم ڈالا کر دے اور سب کے بدلے جہنم میں ڈال دے. کیوں فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہنم کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے, جنت کی کوئی لالچ ہی نہیں, کچھ نہیں. تو مل جائے تو اس کا مل گیا ہے طالب الہی اللہ کی. تو مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافی کے لیے جنت. اب اس سلسلے میں آپ سب توفیق عطا فرمایا, اگر زندگی میں کبھی جھٹکا لگے تو بے چین نہ ہو جائیے بھائی. جھٹکے ضروری ہیں ہماری زندگی میں سوال پیدا کرنے کے لیے. کبھی اکنامیکل جھٹکا لگے, کبھی والدین کی بیماری کا, کبھی ان کے وفات کا, کبھی اپنی عدم صحت کا, کبھی بیماری کا, کبھی کسی چیز کا جھٹکا لگ سکتا ہے. جب یہ جھٹکا لگے تو اور اللہ کا شکر ادا کیجیے, اور شکر ادا کیجیے کہ ادا جھٹکے دے رہے میں راضی ہو جا, ہے نا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے, اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک ہے, ضروری ہے. پانی پینا پڑے گا, مکان رہنا پڑے گا, گاڑی چلانی پڑے گی, ہے نا, اچھے کپڑے پہننے پڑیں گے, دوا کھانی پڑے گی, سب کچھ ہے صحت کے لیے, مگر وَالْآخِرَةُ تو عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. یہ ایک انمٹ اور اٹل فیصلہ ہے کہ آخرت اللہ کے نزدیک متقیوں ہی کے لیے. بس اللہ جل شانہ آخرت میں ان متقیین کی گرد راہ بنا کے ہمارے بس. یہ بہت بڑی نعمت ہے زندگی کی, منزل آتی ہے ایسی بات ہے. آدمی دوسرے کو دیکھا ہے تو اس کے اندر کچھ خواہشات پیدا ہوتی ہیں, اور ہر شخص کے اندر یہ نفس اسی لیے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ نفس ابھارتا ہے بہت مسائل کے لیے, لیکن جب اس قسم کے تقاضے ہوں اور اس کی ذات کے تقاضے ہوں, یہ خدا کی قسم دل کو سکون مل جائے گا. اور کبھی کبھی تو ایسی منزل آئے گی کہ ٹوٹا ہوا دل سمجھ جائے گا. میں تجربات کی بات بتا رہا ہوں, تجربات کی باتیں. جب بھی اس قسم کی منزل آئے تو کسی سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, کسی سے کچھ نہ کہیے, اپنی شریک کے ہاتھ بھی رکھیے, مسلح بچھا لیجیے, دروازہ بند کر لیجیے, اور سجدے میں سر ڈال کے تو رو لیجیے. کون سی کو آگا جب اٹھیے گا نا تو بشاشت چہرے کہیں گے, یہ طریقہ ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقجت له الشیطان فهو له قرین. اور جسے رتعود آئے رحمان کے ذکر سے, ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھ ہی رہے. رتعود, رتعود جانتے ہیں, رتعودی رات کو جو نظر نہیں آتا کیا بولتے ہیں اس کو, نائٹ لیٹس, رتعودی بولتے ہیں اس کو. اجالے میں دیکھے گا سب کچھ, سب کچھ نظر آیا ہے, دن کو سب کچھ ساتھ نظر, مگر رات کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. رات کا نام کیا بولیں گے, ہمارے رتعودی بولتے ہیں, رتعودی. یہ بریلی شریف میں اردو کی طرف لینگویج رتعود لکھا نا, رتعود یہ وہی مانا ہے اس کا, رتعودی. رتعود رے را تا رے تے واو نو دال. اچھا نہیں غلط, اس کو صحیح کریے. اس میں کتابیاں بہت زیادہ اس کے اندر رتعود, رتعود لفظ ہے. تو کہتے کہ جس سے رتعود آئے رحمان کے ذکر سے, ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ اس کا ساتھی رہے. اللہ بچائے اس سے, برا جو فرمانے. اللہ کا ذکر سن کر کے جس شخص کو گھبراہٹ ہو, مجلس اچھی لگ رہی ہو, نیکی کی باتیں مذہبی باتیں سے اس کو الرجک ہو, قرآن کیا کہتا ہے, نقدت نہ ہوں شیطان کا ہوا نہ ہوئی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک ساتھی اس کا بنا دیا ہے, شیطان ساتھی بنا دیا ہے. تو کرتا کیا ہے کہ وہ شیطان پھر اس کو ان مجلسوں میں لانے سے اس کو روکتا ہے, اس کے اندر رکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیں گے آج کا مفہوم, اور جسے رتاؤں ادائے رحمان کے ذکر سے, ہم اس پر ایک شیطان تعینات کر رہے کریں کہ اس کا ساتھی رہے. اب وہ کبھی اس مجلس میں نہیں آئے گا. جب اس مجلس میں نیک مجلس میں آنے کی بات ہوگی تو کیا ہے, وہ دو چار بہانے پر آ کرنے کے بعد کنارے ہو جائے گا. اور جو اس مجلس میں آئے تو یقین کر لیجیے کہ پھر وہ شیطان اس سے دور ہو رہا ہے, رحمان اس کا ساتھی. یہ فرائیں تھی اس کی. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. بے شک وہ شیطان ان کو راہ سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہے. اللہ اکبر, وہ شیطان اس کو روک رہا ہے اچھے کام سے, اللہ کے راستے میں چلنے سے, اور یہ سمجھتا ہے, میں نے دوبارہ کی طرف کی تھی
آج جمعے میں جو بول رہا ہوں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب کرنا سب بیکار ہے. یہ کوئی اسلام اور مسلمان ہونے کی دلیل تھوڑی بن جائے. دلیل تو وہ ہے جو عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے پیدا کی جائے. بس اور اندازہ لگائیں کہ نیکوں کی حضرت حدیث پاک ہے نہیں وہ اللہ کے رسول پڑھاتے صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حاضر ہوئے کہ رسول اللہ قیامت کب ہوگی، مطلب صاحب قیامت کب آئے گی؟ ہمارے وہاں آپ تعالیٰ تیاری کیا کی ہے؟ میں سب تیاری تو میں نے کچھ نہیں کی ہے، بس یہ کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا حضور نے المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. لفظ محبت کی جیسے محبت ہے، محبت لفظ ہے، محبت کرتا ہے. محبت میں نہیں قرآن میں آیا ہے، مطلب دوسرا آ رہا ہے تو کا محبت میں لفظ محبت ہے، مگر اردو میں محبت بولا جائے. تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اسی مجلسوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ان کا دوست بڑا خوفناک ہے. ان کا دوست شیطان قریب قریب کہتے ہیں، وہ دوست جو 24 گھنٹہ ساتھ رہتا ہو قریب دوست کو بولتے ہیں، اور جو ایسی مجلسوں میں آنے کے لیے بے چینی اختیار کرتے ہیں تو پتا چلا کہ رحمان اس کا دوست ہے، اس کی رحمتیں ہمیشہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اللہ ہمیشہ اچھی مجلس سے لانے کی توفیق دے. اللہ یہاں تک کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا ہائے اسی طرح مجھ میں تجھ میں پورا پچھم کا فاصلہ ہوتا. کیا ہی ملاقات ہے پورا پچھم، مشرق کو مغرب، مشرق کو پورب بولتے ہیں، مغرب کو پچھم بولتے ہیں. اردو ہے ہی بھی اردو ہی طرف ہے، ہندی سے آئی بھی. جب قیامت کے دن یہ ایک حدیث بات آئی ہوئی ہے کہ کثیر نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی قبروں میں دفن ہیں مشرکین کفار جن کا دوست شیطان ہے، جب وہ قبر سے اٹھے گا نا تو اس کا شیطان اس کی قبر پر کھڑا ہو اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اور جو ہی وہ اپنی قبر سے اٹھے گا فوراً ہاتھ جائے گا اسے اور ساتھ بھی لے کر کے جہنم کر جائے گا. دیکھے گا وہ تو کہے گا کہ ابھی تو میرا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے، نہیں میں تیرا ساتھ. تب وہ تمنا کرے گا، یہ تمنا کے لفظ، یا علیتا بینی و بین کا بہت المشرق، کاش میرے تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. یہ دراصل یہ ہے محاورہ ہے، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہونا مطلب یعنی تو میرے ساتھ نہ رہتا یا میں تیرے ساتھ نہ ہوتا. آج کے دن قیامت کے دن اسے کہاں چل رہا ہے معاملہ، دنیا میں جب ساتھی تھا تو آخر میں تو ساتھ ہی رہے گا. وہ اللہ پھر کیا کہے گا جب نہیں چھوڑے ساتھ چھوڑے گا، تو کہے گا کبھی اس سل قریب کتنا پورا ساتھی ہے، ساتھی نہیں چھوڑ رہا ہے اللہ. اور ہم لوگ ان شاء اللہ اپنے غوث اپنے خواجہ کے غلاموں کے قدموں میں دادا کے غلام ان شاء اللہ سرکار ویسے کرنی ہمارے یہاں پر کا نام اعظم آتا، نام شافعی آتا، نام ہماری کا احمد حنبل آتا، رحمۃ اللہ تعالیٰ مجمعین ایک دو ہیں، دینی ارادت آتا، مجھے درستانی آتا، آقاؤں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ کسی کی تو جوڑوں کی گد مل ہی جائے گی انشاءاللہ. یہ دعا کریں کہ اللہ اسی بات پائے رکھا. اللہ وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو. اب اللہ جل شانہ فرمائے گا اس بندے سے کہ جو اس شیطان کا ہم نشین و قرین تھا اور شیطان اس کا دوست تھا، آج تو یہ تمہیں کوئی فائدہ تھوڑی دے سکتا ہے، اچھا نہیں اب یہاں سے تم چلے جاؤ سیدھے وہ دیکھو جہنم رہ رہا ہے، لاؤ وہاں پہ وہی تمہارا مقام ہے اور اپنے ساتھی کو بھی لے کر کے چلے جاؤ. اسی 25 سپارے کی قاعدہ آگے آ رہی ہے سورہ زخرف شریفی کی، الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاؤ خلیل کی جمع ہے. قیامت کے دن بعض دوست بعض دوست کے دشمن ہو جائے. تو اب رب کریم فرمائے گا کہ اب اس کو لے کر کے جاؤ، اسے کوئی فائدہ تو ملنے والا نہیں. اب انت تسمع الصم او بعض العمی او من کان فی ضلال مبین، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو دکھاؤ گے اور انہیں جو کھلی برائی میں ہے؟ یہ تسلی ہے حضور کے رسول کے لیے. جب حضور دعوت دیتے دیتے لوگوں کو بلاتے بلاتے وہ سنگدل جن کے دلوں کو جو دل پتھر رکھتے تھے
اور حضور کی شبنمی آواز کو سن کر کے بھی وہ موم نہیں بن پاتے تھے تو قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی تھی, تو کیا جذبات پر ٹھنڈے ہو جاتے, پھر سونے لگتے تھے. تو جب سونے لگتے تو اس طرح کی آیت اتاری اتاری گئی, اس طرح کی آیتیں جہاں اتری ہوئی اندازہ لگا لیجیے گا وہ اس وقت وہی مقام ہے کہ جب قلب انور کے اوپر بہت ٹھیس پہنچی ہے اور حضور کا دل بہت متاثر ہوا ہے. اس کو سب یہ آیت کریم بتائی گئی ہے, کیا ہے آپ انت کو سنو سننا, تو کیا تم بہروں کو سنا ہوگی انداز دیکھ رہے پال, یہ بہرا سن نہیں رہا, آپ کی آواز سن رہا ہے مان نہیں رہا ہے. آپ کا کام کیا ہے خالی بس سنا دینا, بس آپ اس کو سنا دیجیے, سنے کہ نہ سنے آپ ختم ہو گئے, آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اور تحادر ہو گیا اندھے تو راستہ دیکھ لائیں گے, دیکھ رہا ہے اندھا بنا ہوا ہے, دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا ہے, تو آپ اس کو راستہ بتا دیجیے. اگر آپ یہاں پر دیکھ لے گا گرانی آنکھ والا اندھا ہے تو چھوڑ دیجیے, آپ کا کام پورا ہو گیا. اللہ اکبر, لمن کان کے دورانی مڑیں گے تو معجزات دیکھ رہے ہیں, قرآن کا اترنا دیکھ رہے ہیں, دلائل سن رہے ہیں, رسول کریم کی زبان سے سن رہے ہیں سب کچھ, اس کے باوجود بھی وہی ذہن اور دھرم چھوڑ دیا. لا الہ الا اللہ. فَإِمَّا نَذَرَنَّكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے. اب دورین او دورین نقل الذي وعدناهم فإنا لمقدرون, یا تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں. اس آیت کریمہ کی تشریح قطبی کے حوالے سے کریں, پڑھاتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کا طریقہ کار رہا ہے حضور سے پہلے کہ جب اللہ جل شانہ کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا تھا تو ان کے پیغمبروں کے زمانے میں دیا کرتا کہ تاکہ وہ قوم جو پیغمبر کی دعوت سن کر کے اتنی جدے جو مسلسل پہلے کا مستثن کرتے کے سفرنگ کرتے کرتے پیغمبر تھک گیا ہے, پھر بھی مانے آئے تو ان کے اوپر عذاب ان کے گاؤں کے سامنے اتار گیا تاکہ پیغمبر کی آنکھ ٹھنڈی ہو. لیکن یہ مزاج سرد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے عہد پاک میں ان کے اوپر عذاب نہیں اتارا گیا جس سے پہلے جب عذاب اتارنا ہوا تو حضور کو اٹھا لیا گیا, اس کے بعد سب عذاب اتارا گیا. ایک حدیث پاک بڑا فرمایا, میں قطبی بیان فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے حضور کی شفقت و رحمت اللہ اکبر. اور اولیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیا ما لقیت امت من بعد فما زال منقبضا ما انبسط ضاحكا حتى لقي الله عز وجل. کہتے ہیں کہ روایت جاری ہے کہ حضور کو حضور کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کی جو پریشانیاں اور مصیبتیں جو آنے والی تھیں اس کو حضور کو دکھلایا گیا خواب میں. غور سنیے گا, حضور نے جب خواب دیکھا تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اپنی ظاہری حیات میں کبھی حضور کھلکھلا کر کے ہنسے نہیں امت کے دلوں میں, حتی نبی اللہ عز وجل دنیا سے تشریف لے گئے. اندازہ لگاؤ یار کیا احسان ہے, ہمارے غم میں کبھی حضور چاہے ماں ہم بسا تھا کبھی کھلکھلا کر کے ہنسے, تبسم تو طلب انور پر یعنی دہر پاک پر تو ہمیشہ رہتا تھا, مسکراہٹ حضور کی خاص ادا تھی, خاص ادا تھی. یوں مسکرائے جان سے کبھی میں پڑ گئی, یہ ان کی شادی بھی گلستہ بنا دیا, یہ تو خاص ادا تھی. پھر اس کے بعد سے پھر حضور نے کبھی تحقیق کی آخری منزل دیکھ ہوتے ایک تبسم تھوڑی سی ہوتی ہے تحقیق سے بھی, تبسم مسکراہٹ اور کھلکھلا کے ہنسنے کے بیچ کی کیفیت کا نام ذہن ہے. حضور کبھی اس طرح بھی نہیں ہنسے اس طرح کے تبدیل ہو گئے. پھر دوسری روایت آئی ہے رسول کے حوالے سے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد الله بامه خيرا فضل نبيها قبلها فجعله لها قرطا خلفا اذا اراد الله بامه عذابا عذبها ونبيها حج لتقر عينه لما كذبوه وعصوا امره. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ جب کسی امت سے بھلائی چاہتا ہے تو قبضا نبی جہاں قبل ہے کہ اس امت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے, فجعلہ لها فرطا وسلفا, تو اس امت اس نبی کو یا اس امت کو خوشی عطا فرماتا ہے. لیکن جب کسی امت پر عذاب دینا چاہتا ہے تو پیغمبر کو باقی رکھ کر کے عذاب دیتا تاکہ پیغمبر کی آنکھ ٹھنڈی ہو. یہ دوسری بات بیان فرمائی گئی اس میں اس حوالے سے کہ فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك سوف تسالون, اور بے شک تم مضبوط تھامے ہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی, بے شک تم سیدھی راہ پر ہو اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا. یہ برا فرمائیں فاستمسك بالذي اوحي اليك, جو آپ پر وحی کی گئی ہے میرے حبیب اس کو مضبوط استعمال کرو. قرآن پاک خاص طور سے قریش کی زبان میں اترا, پھر قریش کے اور دیگر جو قبائل تھے ان کی طرفوں کا لحاظ کیا گیا. امام قرطبی کی تفسیر میں بڑی پیاری بات یہ آئی ہوئی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس تبع لقریش فی ھذا الشان مسلمهم تبع لمسلمهم وکافرهم تابع لکافرهم, کہ حضور فرماتے ہیں کہ قریش کی شان یہ قریش مسلمانوں کے محبوب ہے, یعنی ان کی سیوا کی گئی ہے. مسلمان قریش اگر ہیں تو ان کی اتباع مسلمان کرتے ہیں, اگر کافر قریش ہے تو اس کی اتباع کافر کرتے ہیں. تو قریش دونوں ہیں نا, قریشی ہی سب سے بڑے دشمن تھے اور قریشی ہی سب سے بڑے دوست تھے. صدیق اکبر قریشی تھے, ابو جہل بھی قریشی ہے, عمر فاروق بھی قریشی ہے, ابو لہب قریشی ہے. قریش بہت بڑا قبیلہ تھا, اس کی بہت ساری برانچیں ہیں, بنو مجا ہیں, بنو عباس ہیں, بنو ہاشم ہیں, بنو تغلب ہیں, بنو عبد الشمس ہیں, سارے قبائل اسی میں سے نکلے ہوئے ہیں. قریش سب کی زبان تو فرمایا قریش, قرآن جو ہے یہ قریش کی زبان پر اتارا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آزاد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ خلیفہ اس مسلم خلیفہ اسلام جو خلیفہ اسلامی خلیفہ ہوتا ہے اس کے لیے شرط لگائی گئی ہے قریشی ہونا چاہیے اس کو. یادہ اگر قریشی خلیفہ نہیں ہے تو اسے خلیفہ نہیں کہیں گے, اسے بادشاہ ہے. اسی لیے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے سرکار آج سوال کیے گئے تو پوری کتابیں جاری ہو گئی, پوری کتابیں جاری. بہرحال تو یہ فرمایا گیا کہ یہ جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, یہ تو بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے. اب یہ اس کا ترجمہ کتنا انوکھا سا کر دیا آراز سے, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, ترجمہ اس کا ہے کہ اور یہ تمہارے لیے تذکرہ ہے. یہ ترجمہ کیا فرمایا, قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور یہ تمہارے لیے کیا ہے, شرف ہے. یہ قرآن کی جان, یہ قرآن کا اسلوب, یہ قرآن تمہارے لیے شرف ہے. وَلِقَوْمِ کا اور کس کے لیے, قریش کے لیے بھی شرف ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, القریب تم سے پوچھا جائے گا کہ میرے حبیب قرآن کے حقوق اور قرآن کے احکام لوگوں تک پہنچا دیے تھے. آخری آیت کریمہ, وَسَلْ مَنَا رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُولِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ, اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے, کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا پوجا چاہو. یہاں جو ہے دوسرے کر لیجیے, جن کو پوجا کیسے ہوا ہے, پوجا چاہو, چاہیے پوجا چاہو, اس کو بنا لیجیے آپ لوگ. تو یہ اور ان سے پوچھو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے, کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا چاہو. اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آج کے درس میں جو پہلی گفتگو آئی ہے اس کو دماغ میں رکھ لیجیے, اور دونوں کا سامنے ملاحظہ فرما لیجیے. کیا کہا تھا, جب ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو عبید کی قائل ہو جاؤ, کیا کہا تھا ہم نے, باپ دادا کو اسی مذہب پر پائیں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے حبیب آپ سے پہلے جو مرسلین تشریف لا چکے ہیں آپ ان سے پوچھئے. توجہ, کہ رسول آپ ان سے پوچھئے جو آپ سے پہلے رسول آ چکے ہیں کہ ان رسولوں نے کیا اس بات کی اجازت دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور جن سے پہلے کے سارے انبیاء دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, پوچھنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے. بس المن وسلم ان قبل کا, آپ ان سے پوچھ آپ سے پہلے جا چکے ہیں, آپ سے پہلے رسول ہیں, اعتراض علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے جتنے مختلف گزر چکے ہیں سب سے پوچھیے آپ. اس کا جواب ایک تو بہت سیدھا سادہ یہ ہے کہ دراصل یہ حق حکم ہے قیامت کے دن. یہ قیامت کے دن جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ کرم میں تمام انبیاء اور رسل حاضر ہوں گے تو حضور سے اللہ فرمائے گا کہ ان سے پوچھئے کہ جو قومیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کفر و شرک کرتے ہیں, ہم نے اس لیے بت پرستی کی تھی کہ ہم سے پہلے لوگ کرتے چلے آئے تھے, تو آج ان مسلم سے انبیاء سے پوچھئے کہ کیا یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے مسلم, کیا آپ لوگوں نے اپنی قوموں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جائے. یہ مندر کہاں کی ہے, لیکن امام قرطبی کی تفسیر میں پوری عبارت پڑھ کر میں کر رہا ہوں تب لذت ملے گی آپ کو, بس آگے علی سے پاک ہے, پہلے عبارت پڑھ دو اس کے بعد تب ترجمہ کروں گا, بڑی لذت ہے اس کے اندر, ایمان تازہ ہو جائے گا. قال ابن عباس وابن زيد لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس بعث الله له آدم ومن ولد من المسلمين وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن جبريل عليه السلام ثم أقام الصلاة ثم قال يا محمد تقدم فصلي بهم فلما فرغ رسول الله قال له جبريل صل يا محمد من صلى من قبلك برسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فقال رسول الله لا أسأل قد اكتفيت قال ابن عباس وكانوا 70 نبيا منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فلما يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهم في هي رواية ابن عباس فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 صفوف المصلى 3 صفوف والنبيون 4 وكان جري ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم خليل الله عليه السلام إبراهيم خليل الله عليه السلام وعلى يمين إسماعيل وعلى يسار إسحاق ثم موسى ثم سائر المسلمين فأمهم ركعتين فلما انفطر قام فقال إن ربي أوحى إلي أن أسألك هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عباد غير الله فقال يا محمد إنا نشهد إنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وإنك خاتم النبي وأنك خاتم النبيين وسيد المرسلين قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيانا وأن لا نبي بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى بن مريم فإنه مأمور أن يتبع أثرك فوري إمارة حمد فريد ہے حدیث کے سنے کا بھی اطلاع مل گیا لیکن ترجمہ سنے اور دل بات آگو لے حضرت ابن عباس اور ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد بیت المقدس ہے تو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور جو مرسلین اعظام سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد مبارکہ میں سے تھے وہ تشریف لائے اور وہ جبریل مع نبی اور جبریل امین علیہ السلام حضور کے ساتھ تھے تو جبریل امین نے اذان پڑھی اس کے بعد پھر اقامت پڑھی تو کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے نماز پڑھائیے جب حضور نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا آیت کریمہ پڑھا صل یا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون یہ آیت کریمہ آخری آیت کریمہ آیت نمبر 45 جو ہے اس کا مطلب کیا ہے واقعہ معراج ہے حضور سے کہا جبریل امین نے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے آپ سے پہلے جو مرسلین گزرے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اپنی قوموں کو غیر خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا حضور نے فرمایا لا اسالک قد اکتفیت میں کسی سے کچھ نہیں پوچھوں گا میرے لیے یہ کافی ہے کیا فرمایا حضور نے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھوں گا میرے لیے یہی کافی ہے میں کسی سے نہیں پوچھوں گا ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 70 نبی تھے اس وقت انہیں میں ابراہیم علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے تو انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا کیوں لأنه کان اعلم باللہ منہم اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا و فضل سے ان سارے انبیاء سے زیادہ جانکار تھے دیکھیں انداز کتنا رکھا ہے پھر کہا ایک دوسری آیت میں آئی ہوئی کہ تو اس کے بعد تمام نبیوں نے حضور کے پیچھے 7 صفوں میں نماز پڑھی 3 صفیں رسولوں کی تھی اور 4 صفیں نبیوں کی تھی پھر فرمایا اور حضور کی پیٹھ کے بالکل برابر پیچھے مقتدی کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام پہلی بات اور بالکل پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دائنی طرف اسماعیل علیہ السلام اور بائیں طرف اسحاق علیہ السلام اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام پھر تمام تو حضور نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھی تو جب سلام پھیر کر کے فارغ ہوئے تو حضور کھڑے ہوئے تو سر فرمایا ان اللہ اوحا الی کہ اللہ نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ لوگوں میں سے اس قسم کی بات کسی نے کی تھی کہ غیر خدا کی عبادت کا حکم دیا تھا حل اس راہد منکم ادعو الی عبادت غیر اللہ فقالوا یا محمد سارے انبیاء و مرسلین کا یا محمد ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان اسنا الی اجمعین بدعوت واحدہ ہم تمام لوگ ایک ہی دعوت لے کر کے آئے ایک ہی پیغام تھا وہ کیا تھا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وان ما یعبدون من دون باطل جو اللہ کے علاوہ کسی کی بات کر رہا ہے یا جو پرستش ہو رہی ہے یہ سب باطل ہے اور یہ بھی ہمیں پتا چل گیا آپ کے اس انداز سے کہ آپ خاتم المرسلین ہیں خاتم النبیین ہیں اور سید المرسلین ہیں خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں اور یہ ہمیں آپ کی آج کی اس امامت سے یہ بات پتا چلی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اس لیے کہ وہ اس لیے آئیں گے فإنه مامور ان یتبع اثرک اس لیے کہ وہ حکم دیے گئے ہیں کہ آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں اس لیے اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب یہ آیت کریمہ کب اتری؟ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اتری کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب بیت المقدس میں تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا ایک آیت کریمہ پہلے اتری اور تم آج ان کو سنایا جا رہا ہے کہ اب تم بتاؤ کہ کیا تم لوگوں نے یا بے مسلم اپنے متبعین کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ غیر خدا کی پرستش کریں وغیرہ وغیرہ. یہ اس آیت کی تفسیر ہے. بڑی آپ سوال کیجیے. اتنی بار بتا چکے ہیں کہ روشنی محسوس نہیں ہو رہی ہے. آج آپ آئے ہیں، دوسرے بار نہیں آئیں گے، دوسرے بار آگے بعد پوچھیں گے تو اس کے کام چلے گا بھائی ہے، بوجھ دیجیے کہ سب کو معلوم برا نہ ماریے گا. اس لیے کہ ہم کو اسے بعد برا لگتا ہے جب مطلب کوئی جا کر دوبارہ نہیں آ رہا ہے، ہم یہاں اسی لیے بیٹھے ہوئے کہ آپ کو بتائیں یار. لیکن ایک ہی بات اگر سب لوگ وہی پوچھ رہے تو ابھی جائیں گے. نبی وہ ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اور کتاب کے ساتھ آتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب تو وہی ہوتی ہے لیکن احکام میں تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء تشریف لائے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی صاحب کتاب ہے، وزیر داؤد علیہ السلام زبور شریف رسول، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کر رہے ہیں. زبور شریف صرف دعاؤں کا بنگما ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف پڑھتے ہیں تو بڑا عظیم کیفیت ہو جائے گا. اور نبی اسے کہتے ہیں کہ جو کتاب کا حامل نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنے پہلے والے نبی رسول کی شریعت اور اس کی کتاب کا فالوور ہوتا ہے. یہ فرق ہے نبی اور رسول کے اندر. جی فرمائیں.